السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں. خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. سب سے پہلے عالمی منظرنامے سے یہ خبر. یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کے امریکی صدر کے فیصلے پر مسلم دنیا میں رد عمل. جمعے کے روز بڑے پیمانے پر مظاہرے. پاکستان
قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ مسترد. الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا تقریب سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا
پاکستان کی جانب سے کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ کو ان سے ملاقات کی اجازت دینا ایک مثبت قدم ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے بعد تازہ ترین رد عمل میں ہفتے کے روز غزہ کی جانب سے راکٹ فائر کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی پر راکٹ داغے ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اس کے 2 بندوق بردار مارے گئے ہیں. اسرائیل کی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے کا نشانہ ہتھیار بنانے والی 2 جگہیں تھیں، جن میں ایک ویپن ویئر ہاؤس اور دوسرا ملٹری کمپاؤنڈ تھا. امریکہ کے صدر کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کے بعد مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جمعے کے روز اس امریکی فیصلے کے خلاف ایک شہری بھی ہلاک ہو گیا. مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
اسرائیل اور مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک جیسے عراق، صومالیہ، ترکی، پاکستان اور دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان آبادی والے ملک انڈونیشیا میں بھی جمعے کے روز صدر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا. مظاہرین نے احتجاجی کتبے اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے ٹرمپ مخالف نعرے لگائے. مظاہرین میں شریک ایک خاتون نے نام بتائے بغیر کہا کہ صدر ٹرمپ کا فیصلہ اسلام کی توہین ہے. انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ صدر القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یروشلم پر اسلام کا حق ہے، کیونکہ الاقصی مسجد سے پیغمبر اسلام نے معراج کا سفر شروع کیا تھا. تو تاریخی اعتبار سے یہ شہر فلسطینیوں کا ہے، نہ کہ اسرائیلیوں کا. جمعے کو غزہ میں صدر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف فلسطینیوں کی جانب سے مظاہرے کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی شخص ہلاک ہو گیا. پیرس میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اصرار کیا کہ صدر کے فیصلے کے باوجود امن مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا، جہاں تک باقی ماندہ یروشلم کی بات ہے تو میرے خیال میں صدر نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے میں اشارہ دیا ہے، اور وزارت خارجہ کو امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے حکم نامے میں بھی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ یہ یروشلم کی حتمی حیثیت ہوگی. اور میرے خیال میں در حقیقت صدر بہت واضح تھے کہ یروشلم کی حتمی حیثیت اور اس کی سرحدوں کا فیصلہ فریقین کے درمیان مذاکرات پر چھوڑ دیا جائے. ٹرمپ کے اس اعلان سے امریکہ اپنی کئی عشروں کی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے کی پالیسی سے ہٹتا نظر آتا ہے. مشرق وسطی کے تنازع میں یروشلم سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر کی حیثیت آخرکار امن مذاکرات کے ذریعے حل کی جائے گی. اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، اور فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ شہر کا مشرقی حصہ الگ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا. ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جمعے کے روز ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں امریکہ کے طویل مدتی اتحادیوں نے امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارتخانہ منتقل کرنے کے فیصلے کی حمایت سے منہ موڑ لیا. سویڈن کے سفیر الوف اسکوگ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ یروشلم کا حتمی حل تلاش کیا جانا باقی ہے، اس لیے اسے دونوں فریقوں کے مابین مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. ادھر کراچی میں بھی خواتین نے صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں خواتین نے مظاہرہ کیا اور مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے فیصلے کی مخالفت میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر خواتین نے امریکی فیصلے کے خلاف اور القدس شریف کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس عرب اور اسرائیل تنازعہ نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا فیصلہ عالم اسلام کے خلاف کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ مسلم دنیا فیصلے کے خلاف ایکشن پلان مرتب کرے، امریکی سفارت خانے بند کیے جائیں اور امریکہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کا تحفظ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، 4,000 سال سے فلسطینی وہاں آباد ہیں، یہ قبلہ اول اور ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ ہم کسی قیمت پر یروشلم میں امریکہ کے سفارت خانے کو برداشت نہیں کریں گے۔
میں سمجھتا ہوں آج ٹرمپ کا یہ فیصلہ عالم اسلام کے خلاف ایک کلم کلا جنگ کا اعلان ہے۔ ہماری غیرت کے لیے، ایمان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک کا ایک اسلامی اتحاد بنا ہے، فوجوں کا ایک اکٹ بنا ہے، جس کے قیادت اس وقت جنرل راحیل کی قیادت میں ہے، تو میں آج حق بجانب ہوں کہ ان مسلمان حکمرانوں سے اور اس فوجوں کی اسلامی اتحاد سے پوچھوں کہ کیا یہ فوجی اتحاد فلسطین کی آزادی کے لیے بھی ہے یا نہیں۔
انہوں نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے عوام سراپا احتجاج ہیں، مگر مسلم حکمران بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ فوری طور پر او آئی سی کا اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ امریکہ نے اس فیصلے سے پوری دنیا کے امن کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ کہتے ہوئے اپنے ان سیاسی مخالفین پر جو قبل از وقت انتخاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کڑی تنقید کی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات ناصر محمود بتاتے ہیں۔
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے قبل از وقت انتخابات کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ ہفتے کو جھنگ میں بجلی کی پیداوار کے ایک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف ان کی جماعت مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے جو انتخابات کا بروقت انعقاد چاہتی ہے۔ انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابات سے قبل ضروری نئی حلقہ بندیوں کی قانون سازی میں تعاون کریں، اور ان کے بقول اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ غیر جمہوری عناصر کو ہوگا۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ملک میں جمہوریت آگے بڑھے۔ آج اگر سیاسی جماعتیں ہی جمہوریت اور شبخون مارنا چاہیں تو میں ان کا کیا کر سکتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بل جو قومی سینٹ میں آیا ہے اس کو پاس کریں تاکہ مقررہ وقت پر الیکشن کمیشن الیکشن کروا سکے۔ الیکشن نہیں ہوں گے، ہر قسم کی قوتوں کو موقع مل سکتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو۔
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے، جبکہ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق مسودہ قانون قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد ایوان بالا میں التوا کا شکار ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور وہ یہ کہہ چکی ہے کہ اپنے تحفظات دور کیے جانے تک وہ اس بل پر حکومت کی حمایت نہیں کرے گی۔ تازہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سمیت بعض دیگر جماعتوں کو اس مردم شماری کے سامنے آنے والے عبوری نتائج پر تحفظات ہیں۔ ادھر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطوں میں بھی تیزی آئی ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کی کوششوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی خبروں پر کہنا تھا کہ ایسے اتحاد والے 0+0 ہیں جس کا نتیجہ 0 ہوتا ہے، اور ان کے بقول ایسے اتحادوں کی ضرورت نہیں کیونکہ حکومت جون میں مدت پوری کرے گی اور پھر انتخابات ہوں گے جس میں ملک کے عوام فیصلہ کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں چینی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر حملے کے روز چینی شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان پر دہشت گرد حملے ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ محتاط رہیں۔ اس بارے میں مدثرہ منظر نے ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی اور پارلیمان میں دفاعی کمیٹی کے چیئرمین رانا محمد افضل دونوں کا کہنا تھا کہ چوکس رہنا بہتر ہے، مگر بظاہر کسی فوری خطرے کا خدشہ نہیں ہے۔ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
پاکستان میں چینی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر اس انتباہ کے بارے میں تسنیم نورانی کا کہنا ہے کہ سفارت خانوں کی ویب سائٹس عام طور پر ہوتی ہی شہریوں کے ساتھ رابطے کے لیے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے لے رکھی ہے اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔
کسی سیاسی مصلحت سے مبرہ ہو کے انہوں نے فیصلہ بڑا واضح کیا ہوا ہے، اور وہ عام طور پر ان کے چیف کہتے بھی رہتے ہیں کہ چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ فورس بھی اس کے لیے کی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی انفارمیشن تو نارملی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کلیکٹ کرتی ہیں یا ان کے پاس آتی ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر شیئر کرتی ہیں جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں چائنیز سے بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں کسی نے چائنیز ایجنسی کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی ہو۔
پاکستان میں پارلیمان کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ عالمی واقعات کا اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے، اور اپنے شہریوں کو خطرے سے خبردار کرنا ہر ملک کی ذمہ داری ہے۔
پچھلے دنوں میں ایک اسی قسم کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے بھی جاری کیا کہ 40-50 دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سائٹ سے انٹر ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد امریکہ کی حکومت امبیسی کی طرف سے بھی اپنے شہریوں کے بارے میں ایک الرٹ آیا کہ آپ محتاط ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے چائنا نے بھی الرٹ جو کیا ہے کہ وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک منطقی سا بات ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے پاکستان کو پھر ایک مرتبہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چند ہفتوں کے لیے ہے، انشاءاللہ فیز آؤٹ ہو جائے گا۔
پاکستان میں ہزاروں چینی کارکن کام کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل جاری ہے۔ ایسے وقت میں چین کی جانب سے پاکستان میں اپنی شہریوں پر دہشت گرد حملوں کے خدشات ظاہر کرنا پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ تاہم تسنیم نورانی کہتے ہیں،
جی اگر خدا نخواستہ اس جو یہ خبر جو ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے، یعنی اس کے یہ ثابت ہوتی ہے، درست ثابت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر تو منفی اثر ہوگا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ چونکہ ویب سائٹ پہ آ گیا ہے تو یہ خبر جو ہے مصدقہ ہوگی۔ جو اوور آل پکچر ہے اس میں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے نہ صرف دوسرے سرمایہ دار بلکہ چین کی اپنے جو ہے اسٹریٹجی وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ اور آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی دینی ہے، اگر ہم نے جو ان کے ساتھ مفاہمت ہے اور چین کے ساتھ جو ہمارا جوائنٹ وینچر ہے اس کو آگے تک بڑھانا ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ صرف اس کی ویب سائٹ پہ خبر آ گئی ہے تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ باقی انفارمیشن کے سے زیادہ مصدقہ ہے۔
پاکستان میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں رانا محمد افضل خاصے پر امید ہیں۔
ہمیں دہشت گردی کے خطرات رہتے ہیں، ہم الرٹس جو ہماری گورنمنٹ جاری کرتی ہے اس میں احتیاط کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور تاکہ تب لوگ محتاط ہو جائیں، اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اللہ کا فضل سے ہم کوئی 80% کمی لا چکے ہیں، لیکن ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ ابھی بھی کافی سارے پورس ہیں، تو یہ ہمیں اب محتاط رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
سی پیک نامی منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر کام جاری ہے، اور اس میں ہزاروں چینی کارکن حصہ لے رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کی ماں اور بیوی کو ایک بھارتی سفارتکار کی موجودگی میں ملنے کی اجازت دی ہے، جسے بھارت نے ایک مثبت پیش رفت اور اچھی خبر قرار دیا ہے۔ دہلی سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل انجم۔
भारत ने पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण जाधव की वालिदा और अहलिया को जेल में उनसे मुलाकात करने की इजाज़त देने को एक मुस्बत कदम करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए यह एक अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान एक भारतीय सिफारतकार भी मौजूद रहेगा। पाकिस्तान ने इसका ऐलान जुमा के रोज किया था। उसने मुलाकात के लिए 25 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन रवीश कुमार के मुताबिक तवक्को है कि हुकूमत जाधव की वालदा और अहलिया के मशवरे से तारीख का फैसला करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मुलाकात को काउंसलर रसाई कहा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात किस नौयत की होगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस ताल्लुक से कुछ मालूम नहीं है और कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने जाधव की वालदा और अहलिया दोनों से मुलाकात की इजाज़त देने की हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाकात के सिलसिले में तफसीलात तय की जा रही हैं। रवीश कुमार ने यह भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जाधव की वालदा और अहलिया के तहफ्फुज़ और उनकी खैर वाफियत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। इससे कबल जुमा की शाम को वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर पाकिस्तान के फैसले की इत्तला दी और कहा कि उन्होंने कुलभूषण जाधव की वालदा अवंतिका जाधव से बात की और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि इससे कबल पाकिस्तान ने जाधव को सिर्फ अपनी अहलिया से मिलने की इजाज़त दी थी, जिस पर हमने कहा था कि उनकी वालदा को भी वीज़ा दिया जाए। हमने पाकिस्तान में उनकी सलामती के बारे में खदशात का भी इजहार किया था। हमने ये भी कहा था कि मुलाकात के दौरान एक भारतीय सिफारतकार को भी मौजूद रहने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान ने हमारी ये बातें मान ली हैं। कुलभूषण के चचा सुभाष जाधव ने, जो कि एक साबिक फौजी हैं, कहा कि वो लोग कुलभूषण की खैर वाफियत और उनकी वापसी की दुआ कर रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब कुलभूषण से किसी भारतीय को मिलने की इजाज़त दी जाएगी। भारत इससे कबल काउंसलर रसाई के लिए पाकिस्तान के पास 15 दरख्वास्तें भेज चुका था, जिन्हें पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव भारतीय बहरिया के एक हाजिर सर्विस मुलाजिम हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। उन्हें गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। एक फौजी अदालत में उनके खिलाफ दहशतगर्दी और तकरीबी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मुकदमा चला और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। भारत पाकिस्तान के इल्ज़ाम की तरदीद करता है। उसका कहना है कि कुलभूषण बहरिया के साबिक अफसर हैं और जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया वो ईरान में तजारत कर रहे थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सदर डोनाल्ड ट्रंप सेहत की देखभाल के एक बिल की मंजूरी में साबिका नाकामी के बाद कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान पर जोर दे रहे हैं कि वो आने वाले हफ्तों में टैक्स की कटौतियों के एक पैकेज को उनकी पहली बड़ी कानूनी कामयाबी के तौर पर नाफिज करें। लेकिन ट्रंप और उनकी इंतजामिया अभी तक अमरीकी इंतखाबात में रूस की दखलंदाजी की तहकीकात की वजह से उलझाओं का शिकार है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कौमी नुमाइंदे जिम मैलोन ने इस सियासी अफरातफरी के बारे में रिपोर्ट इरसाल की है जो ट्रंप के व्हाइट हाउस को अपनी लपेट में लिए हुए है। तफसीलात पेश कर रही हैं यास्मीन जमील।
डोनाल्ड ट्रंप टैक्स की कटौतियों से मुतालिक अपनी सदारती मुहिम का एक कलीदी वादा पूरा करने के करीब हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि इससे मईशत मजबूत होगी और रोजगार पैदा होंगे।
I will tell you this in a non-braggadocious way. There has never been a 10-month president that has accomplished what we have accomplished.
میں کسی مبالغہ آرائی کے بغیر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی صدر نے 10 ماہ کی مدت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کی ہے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ صحت کی دیکھ بھال کے بل پر ایک ناکامی اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر میں معمولی کامیابی کے بعد ٹرمپ اپنی مقبولیت کی تاریخی کمی کو بڑھانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن روس سے متعلق تحقیقات میں قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کی جانب سے اقبال جرم اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ یہ تحقیقاتی کاروائی ابھی تک الجھاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ رائے عامہ کے بیشتر جائزے صدر کی مقبولیت کی شرح 40% سے کم ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جوئے ریڈ کے، لیکن تجزیہ کار رابرٹ جونز کہتے ہیں کہ ریپبلکنز کی جانب سے ان کی حمایت کی شرح بدستور بلند ہے۔ ان کی اپنی پارٹی میں ان کی مقبولیت خاصی اچھی ہے۔ انہیں 10 میں سے 8 ریپبلکنز کی حمایت حاصل ہے، جو خاصی نمایاں تعداد ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار رابرٹ جونز کے۔ ڈیموکریٹس نے ورجینیا اور نیوجرسی کے حالیہ انتخابات میں زیادہ تر کامیابی اس بنیاد پر حاصل کی کہ ٹرمپ مخالف ووٹروں کی ایک بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلی۔
And so I think for Democrats who were really kind of obsessed with this idea of converting Trump voters over,
اس لیے میرا خیال ہے کہ جن ڈیموکریٹس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہے کہ ٹرمپ کے ووٹرز ان سے منہ موڑ لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے ٹرمپ ان کا اوباما ہے اور انہیں ملک کے کم از کم ایک تہائی حصے پر ثقافتی کنٹرول حاصل ہے جسے میرا خیال ہے کہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ لیکن جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی مقبولیت کی مجموعی شرح میں کمی اگلے سال کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر صدر اپنے کام کے حوالے سے 38 یا 29% مقبولیت کے اسی مقام پر رہتے ہیں جس پر وہ آج ہیں، تو وسط مدتی انتخابات غالباً ریپبلکنز کے لیے زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ وہ ایوان نمائندگان میں نشستیں کھو دیں گے اور ممکن ہے اپنی اکثریت کو خطرے میں ڈال دیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جان فورٹیئر کے۔ کانگریس کے ریپبلکن ارکان کا خیال ہے کہ اگلے سال کے انتخابات میں خود کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدر کے ایجنڈے کو نافذ کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا اور اقوام متحدہ نے تواتر کے ساتھ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی نے ہفتے کو بتایا کہ یہ تازہ پیش رفت اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار کے پیونگ یانگ کے حالیہ دورے کے نتیجے میں رونما ہوئی ہے۔ عالمی ادارے کے نائب سیکرٹری جنرل برائے سیاسی امور جیفری فیلٹمین نے رواں ہفتے کی شمالی کوریا کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے وزیر خارجہ ری جوئنگ ہو اور نائب وزیر خارجہ پگ میونگ کک سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق فیلٹمین کا شمالی کوریا کا دورہ اور اقوام متحدہ کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب امریکہ اور جنوبی کوریا نے اب تک کی اپنی سب سے بڑی سالانہ مشترکہ فضائی مشقیں کی ہیں۔ شمالی کوریا کے مطابق وہ ان مشقوں کو امریکہ کی طرف سے اس ملک پر اچانک پیشگی جوہری حملے کا منصوبہ تصور کرتا ہے، لیکن امریکہ اور جنوبی کوریا کی ان مشقوں سے ایک ہفتہ قبل شمالی کوریا نے اپنے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، جو کہ ماہرین کے بقول امریکہ تک رسائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیونگ یانگ نے اقوام متحدہ کے عہدیدار سے ہونے والی ملاقات میں اس بات کو اجاگر کیا کہ جزیرہ نما کوریا میں موجود کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار کلی طور پر امریکہ اور اس کی مخاصمانہ پالیسی ہے۔ فیلٹمین سن 2010 کے بعد سے شمالی کوریا کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے اعلی ترین عہدیدار تھے۔ امریکہ کی فوج کی طرف سے یمن میں کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں القاعدہ کے 5 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 20 نومبر کو بیزا صوبے میں کی جانے والی کاروائی کے دوران القاعدہ کا ایک رہنما مجاہد العدنی اور اس کے 4 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ العدنی یمنی اور اتحادی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار تھا۔ بیان کے مطابق جزیرہ نما عرب میں القاعدہ پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا، اس کے علاوہ اس کے دیگر عسکریت پسند اعلی رہنماؤں سے قریبی تعلقات تھے۔ یمن گزشتہ 3 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے القاعدہ اور داعش سے منسلک گروپوں کو اپنی کاروائیوں کو وسعت دینے کا موقع مل گیا ہے۔ یمن میں جاری شورش کی وجہ سے اب تک 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ پہلا بلٹن ختم ہوا۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کی خواہش نے انسان کو ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کر دیا، اور پہلا جہاز آج کے گلائیڈر ہی کی شکل کا تھا۔ اگرچہ اب تو سپر سونک طیارے بھی وجود میں آ گئے ہیں، مگر گلائیڈر تاحال موجود ہیں۔ ان کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ زیادہ تیز رفتار نہیں اور بہت بلندی پر بھی نہیں جا سکتے، مگر 2 پائلٹ ایسے ہیں جنہوں نے حال ہی میں ارجنٹینا کے پہاڑوں میں اتنی بلندی پر پرواز کی کہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا۔ وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے جہاز کی یہ طاقت پرواز تحقیق کی دنیا میں نیا موڑ ثابت ہوگی، اور ہو سکتا ہے نوجوان اس سے متاثر ہو کر سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ قدم رکھیں۔ اس پرلان 2 نامی گلائیڈر میں 2 پائلٹ تھے، اور اسے ایک چھوٹے طیارے کے ساتھ باندھ کر فضا میں چھوڑا گیا۔ تقریباً 3,000 میٹر کی بلندی پر پہنچ کر انہوں نے گلائیڈر کو طیارے سے منسلک کرنے والی کیبل چھوڑی، اور پھر مشاہدہ کیا گیا کہ ہوا کی طاقت انہیں کتنی بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ 3 ستمبر کو پرواز بھرنے والا یہ گلائیڈر 15,902 میٹر کی بلندی تک پہنچا اور یوں پہلے سے موجود 441 میٹرز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ارجنٹینا سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے چیف پائلٹ جم پائن کہتے ہیں کہ اس بلندی تک پہنچنے میں پرواز کے 11 مرحلے آئے۔
And basically we take steps of a certain amount of altitude and airspeed, gather data, analyze that data, and if those data conform to our theory,
مرحلے سے خاص بلندی اور رفتار اختیار کرتے ہیں، اعداد و شمار جمع کرتے ہیں، ان اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اگر یہ اعداد و شمار ہماری تھیوری اور ہمارے جہاز کے ماڈل سے مطابقت رکھتے ہوں تو ہم بحفاظت اگلے مرحلے تک جا سکتے ہیں۔ اس گلائیڈر میں لگے کیمروں نے شاندار تصویریں حاصل کی، اگرچہ اس وقت گلائیڈر کی رفتار صرف 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، مگر یہ رفتار بہت بڑھ سکتی ہے۔ مگر فضا میں بلندی پر سردی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے گلائیڈر میں بیٹھے پائلٹس کو خاص انتظام کرنا پڑا۔ مارگن سینڈر راک پائلٹ بھی ہیں اور پروجیکٹ مینیجر بھی۔
We have electric socks on the pilots. We literally could not fly without those electric socks. We would get frostbite. And heated vests.
ہمیں پائلٹوں کو بجلی سے گرم ہونے والی جرابیں پہنانا پڑی۔ ہم ان جرابوں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتے تھے، ورنہ سردی سے خون جم جاتا۔ ہم نے ایسی جیکٹیں بھی پہنی جو گرم کی جا سکتی ہیں۔ آئندہ برس کے لیے ہم اپنا ہیٹنگ سسٹم اور بہتر بنائیں گے، کیونکہ اس سال سردی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہی۔ پائلٹ 2 کو ایک خاص کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے۔ اس میں خاص میکانیکی خصوصیات ہیں اور ایئر بس نامی کمپنی نے اسے مکمل کیا اور ارجنٹینا پہنچایا۔ کمپنی کو توقع ہے کہ یہ پروجیکٹ نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کھینچ لائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پچھلے دنوں یہاں کی ریاست میری لینڈ میں علی گڑھ مسلم الومنائی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی شعرا کے علاوہ پاکستان اور بھارت سے آئے ہوئے شعرا نے بھی اپنا کلام سنایا۔ کراچی سے آئے نوجوان شاعر احمد سلمان نے اپنے اشعار پر خوب داد سمیٹی۔ آپ بھی ان کے خوبصورت کلام کا مزہ لیجیے۔
کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلے فروخت کر، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلے فروخت کر دی، انہیں نہ دینا عجیب لوگوں سمندروں کی رسائی بھی، اب جنہوں نے پہلے تمہارے دریا تمہاری جھیلیں فروخت کر دیں۔ بہت شکریہ۔ غزل کی شرح کر رہا ہوں کہ ہم سے بے جا میں تھی شہر کی جب ہوا، آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ، میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا مجھ کو مرنا پڑا، میں نے غزلیں کہیں۔ اب سے بے جا میں تھی شہر کی جب ہوا، آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ، میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا مجھ کو مرنا پڑا، میں نے غزلیں کہیں۔ کوئی دکھ بھی نہ ہو کوئی سکھ بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو اور مصرع کہیں، ایسا ممکن نہیں ایسا ہوتا نہیں لیکن ایسا ہوا، میں نے غزلیں کہیں۔ عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے، ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا، میں مسلمان بھی اور سلمان بھی، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے غزلیں پڑھی۔
پاکستان کے ایک معروف شاعر احمد سلمان یہاں منعقدہ ایک مشاعرے میں اپنا کلام سنا رہے تھے۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو، جنہیں فاٹا کہا جاتا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل نہیں کیا گیا تو ان کی پارٹی اگلے ہفتے سے ملک بھر میں احتجاج شروع کرے گی۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود۔
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے متنبہ کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری نہیں کرتی تو وہ اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی۔ ہفتے کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اس جماعت کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں کو دہشت گردی سے پاک کیے جانے کے بعد وہاں بحالی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کر کے وہاں کے عوام کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ تاہم انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ حکومت اس انضمام میں تاخیر کر رہی ہے جو ان کے بقول سود مند نہیں ہوگی۔
ہمیں خوف آ رہا ہے کہ انہوں نے 2018 میں آپ کو پختونخوا کا حصہ بننے نہیں دینا، جان کے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ جو آج حالات ہیں، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ قبائلی علاقے کی ریکنسٹرکشن کی جائے، ڈیولپمنٹ کی جائے۔ وہ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک قبائلی علاقہ اور پختونخوا مرج نہ کریں۔
اس جماعت کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور یہ قبائلی علاقوں کے صوبے میں انضمام کی حمایت کرتی آ رہی ہے۔ ایک روز قبل ہی سرحدی امور اور ریاستوں کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ قبائلی علاقوں میں رائج فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی ایف سی آر کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن ایک ہفتے میں جاری ہو جائے گا، جبکہ ان کے ساتھ موجود فاٹا اصلاحات کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز کے بقول دیگر سفارشات پر بتدریج عمل کر کے قبائلی علاقوں کو صوبے میں ضم کیا جائے گا۔ لیکن ہفتے کو کنونشن سے خطاب میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس میں تاخیر برداشت نہیں کرے گی، اور اگر ایک ہفتے میں اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ان کی جماعت حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی مبصرین کا کہنا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر جاری کردہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ مکمل ہے اور اب سیاحت کا رخ پنجاب کی جانب ہے، جس کی بنیاد یہی رپورٹ بنے گی۔ قانونی ماہر اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر کا کہنا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پیش کردہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ مکمل، درست اور قانونی ہے۔ سیاسی مبصر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال بے یقینی کا شکار ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں پنجاب حکومت پر پڑنے والے دباؤ کو مزید بڑھاتے ہوئے وزیراعلی شہباز شریف کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
پنجاب حکومت نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حقائق جاننے کے لیے جسٹس باقر نجفی پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو نامکمل اور نقائص سے پر قرار دیا تھا۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جاری کی جانے والی رپورٹ پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے نقائص سے بھرپور قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں کسی حکومتی شخصیت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اور یہ سیاسی انتقام اور پروپیگنڈا ہے۔ پنجاب حکومت کے ان خدشات پر بات کرتے ہوئے ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر ایڈوکیٹ نے کہا،
یہ رپورٹ میں نجفی صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ایک میٹنگ ہوئی 16 تاریخ کو، اور اس میٹنگ میں लॉ मिनिस्टर साहब उसको चेयर कर रहे थे और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी थे, और उन्होंने वहाँ फैसला किया, लफ्ज इस्तेमाल किए, प्लान किया कि हम जाके इस तरह बैरियर्स को हटाएंगे और फिर जितना भी जरूरत हुई हम कार्रवाई करेंगे।
इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और फिर दूसरे रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट आने के बाद पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। इस नई सूरत हाल पर बात करते हुए मारूफ सियासी मुबसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने कहा,
जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट के हवाले से जो पंजाब में एक प्रेशर बिल्ड हुआ है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, तो ये अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि मिलकर इस प्रेशर को बढ़ाया जाए और अगर मुमकिन हो तो फिर शहबाज शरीफ साहब को उनके वो मजबूर किया जाए कि वो ओहदे से फारिग हो जाएं।
इस सवाल पर कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के नतीजे में क्या कोई तीसरी गैर अस्करी कुवत इक्तदार में आ सकती है, इसका जवाब देते हुए डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना था,
जो चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं उससे तो ये अंदाजा होता है कि तीसरी कुवत जो है वो बराह रास्त सामने आने से हिचकिचाती है। वो ये समझती है कि उसके ऑलरेडी सिक्योरिटी के, काउंटर टेररिज्म के बहुत से मामलात और मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे जो मौजूदा निज़ाम जिस तरह चल रहा है और जो ना चलने के बराबर हमें इस वक्त लगता है उससे डिससेटिस्फेक्शन भी है, तो इस बात का इम्कान है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि फौज खुद सामने ना आए और कोई सिविलियन अरेंजमेंट हो, जिस तरह के पार्लियामेंट तोड़ दी जाए तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट तोड़ता है तो फिर एक आप केयरटेकर गवर्नमेंट कुछ अरसे के लिए बनाते हैं।
ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ही नहीं है बल्कि इक्तसादी सूरत हाल भी है। पाकिस्तान को सन 2018 की पहली सैमाही में अदायगी करना है जो कि उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक के मजीद कर्ज ना लिया जाए। पाकिस्तान पहले ही अपने बॉन्ड फ्लोट करके $2.5 अरब हासिल कर चुका है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हजारा जो पाकिस्तान में शिया अकलियती फिरका है, एक कदामत पसंद बरादरी है जहां खवातीन अक्सर घरों में रहती हैं और मर्द रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। इस फिरके के लोग सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुपों का निशाना बनते रहते हैं। नतीजा ये हुआ है कि खवातीन के मुकाबले में मर्द ज्यादा हलाक हुए हैं और बहुत से हजारा खानदान अपने मर्दों से महरूम हो गए हैं जो उनके लिए खाने पीने और घरेलू अखराजात का बंदोबस्त करते थे। क्वेटा से वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ रजी अहमद रिजवी।
जहरा और उसकी बेटी दोनों सख्त मेहनत करती हैं ताकि अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे कर सकें। उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद हासिल है लेकिन पैसों का मामला दुश्वार है। जहरा की 15 साल बच्ची को एक कुशन कवर बनाने में तकरीबन 1.5 महीने लगे हैं जो बहुत खुशनुमा है, लेकिन उसे अपने तमाम मेहनत के सिर्फ $25 मिलेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर बस इतना ही कमा लेती हैं कि घर का खाना पीना चलता रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहरा कहती हैं, मेरी बच्ची को खून का इन्फेक्शन हो गया लेकिन उसका मुनासिब इलाज नहीं हो पा रहा। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए कि उनके दाखिले के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये उन खानदानों में से एक है जिनके घरेलू अखराजात का इंतजाम करने वाले फिरका वाराना तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं। हजारा लोग शिया फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं जो अरसे से इंतहा पसंद सुन्नी अस्करियत पसंदों का निशाना बनते रहे हैं। ان کے منفرد خد و خال کی وجہ سے جو جزوی طور پر منگول اور کچھ وسط ایشیائی نسلوں کا امتزاج ہیں انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قدامت پسند برادری بھی ہے۔ خواتین عموماً گھروں پر ہی رہتی ہیں اور مرد حضرات کام کاج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برسوں کے دوران بموں کے دھماکوں اور ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کی کاروائیوں میں مرنے والوں کی زیادہ تعداد مردوں ہی کی ہے، جس کے نتیجے میں پیچھے خواتین اور بچے ہی رہ جاتے ہیں جن کو اپنی دیکھ بھال خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ شکر نساء کا شوہر جب تک زندہ تھا وہ آرام سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب اسے گولی کا نشانہ بنایا گیا تو وہ گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ وہ مہینے بھر میں صرف $50 ہی کما سکتی ہے۔ کرائے پر $25 خرچ ہو جاتے ہیں، مزید $25 بجلی پانی وغیرہ کے لیے دینے ہوتے ہیں، لہذا مہینے بھر میں میری جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ مالک مکان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بیٹے نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے اور ویٹر کے طور پر کام کرنے لگا ہے، جس سے اسے روزانہ $2 ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خاندان چائے کے ساتھ روٹی کھا کر گزر بسر کرتا ہے۔ تشدد کی کاروائیوں نے نہ صرف مالی اعتبار سے ان کی زندگیوں کو مشکل بنا رکھا ہے، بلکہ بچے بھی اپنی تعلیم اور بہتر مستقبل کے امکانات سے محروم ہو گئے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بلوچستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 300 سے زیادہ ایسے بلوچ باغیوں نے، جن کا تعلق مختلف گروپوں سے ہے اور جو مملکت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، انہوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ وہ تشدد نہیں کریں گے اور مملکت کے وفادار رہیں گے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
صوبائی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 17 کمانڈروں سمیت 77 بلوچ عسکریت پسندوں نے اپنے ہتھیار رکھنے اور ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کے روز کوئٹہ میں اس سلسلے میں ہونے والی ایک تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم بعض بلوچ رہنماؤں نے سادہ لوح بلوچ نوجوانوں کو ورغلا کر غلط راستے پر لگا دیا ہے، تاہم ان نوجوانوں نے اب حقائق کا ادراک کر لیا ہے اور وہ ملک دشمن عناصر سے ناتا توڑ رہے ہیں۔
اپنے دوسرے دوستوں کو بھی آپ کہیں کہ وہ آئیں، اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، اور ریاست کے ساتھ کیوں لڑے ہم؟ ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں شناخت پاکستان نے دیا ہے، ہم نے جو پاکستان سے مانگا ہے پاکستان نے ہمیں وہ دیا ہے۔
2013 کے انتخابات کے بعد صوبے میں بننے والی سابقہ حکومت نے ریاست کی رٹ تسلیم کرنے والوں کو عام معافی دینے کے ساتھ ان کی مالی مدد کی پالیسی کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے بعد 1000 سے زائد بلوچ نوجوان تشدد کا راستہ ترک کر کے ریاست کی عملداری کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن صوبے میں خونریزی تاحال جاری اور امن ابھی تک قائم نہیں ہو سکا۔ تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی کا کہنا ہے کہ عام فراریوں کو سرینڈر کرانے سے صوبے میں امن قائم نہیں ہوگا، حکومت کو اس حوالے سے ایک مثبت پالیسی وضع کرنی چاہیے۔
سارے معاملات ویسے ہی کے ویسے چل رہی ہے، میری رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی باتیں مانتے ہیں، بلکہ وہ عام اس کا اعلان کرے، ایگزمپٹ کرے ان سب کو، ان تمام کیسز سے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بہت پازیٹو اثرات نکلیں گے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں گزشتہ 1 عشرے سے زائد عرصے سے مختلف کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں صوبے کے ساحل اور وسائل پر زیادہ سے زیادہ اختیارات کے لیے فرنٹیئر کور، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں سمیت قومی تنصیبات اور دوسرے صوبوں سے یہاں محنت مزدوری کے لیے آنے والے لوگوں پر اب تک متعدد جان لیوا حملے کر چکے ہیں، جس میں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بدعنوانیوں کے خلاف عالمی دن آج ہفتے کے روز پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں بدعنوانیوں اور بے ایمانی کے اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ہفتے کو بدعنوانی کے خلاف شعور و آگاہی کو اجاگر کرنے کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان ممنون حسین نے ایک پیغام میں ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی سے پاک معاشرے کا قیام اسی صورت ممکن ہے جب معاشرتی برائیوں کی وجوہات کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر ان کے تدارک کے لیے کام کیا جائے۔ پاکستان میں یہ دن ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب ملک میں سیاستدانوں کی اکثریت ایک دوسرے کے خلاف بدعنوانی کے الزامات عائد کر رہی ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ملک کے سیاستدانوں کی اکثریت بدعنوان ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ تمام سیاستدان ایسے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے الزامات عائد کرنے کی وجہ سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ سیاسی امور کی تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ چونکہ سیلیبریٹ ہو جاتے ہیں کیسز، تو ان کی مشہوری بہت ہوتی ہے، میڈیا میں بہت اچھالے جاتے ہیں کیونکہ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے تاثر بنتا ہے کہ سیاستدانوں کی اکثریت کرپٹ ہے یا کرپشن کے الزام کا سامنا کر رہی ہے۔ اصلاً ایسا نہیں ہے، اکثریت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، چند لوگ ہوں گے اور وہ چند لوگ معاشرے کے ریپرزینٹیٹو سیمپل ہیں، باقی سیگمنٹس آف سوسائٹی میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔
دوسری طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف نے کہا کہ سیاستدانوں کو سیاسی مقاصد کے لیے بدعنوانی کے نام پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ان کے بقول ملک میں بدعنوانی سمیت دیگر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ملک کے تمام طبقات بشمول پارلیمان، سیاستدانوں، اعلی عدلیہ، انتظامیہ اور جرنیلوں کو مل کر ایک معاہدہ کرنا ہوگا
کہ جس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے عظیم تر مفادات کے لیے کچھ ہو جائے ہم اکٹھے ہوں گے، جس میں کرپشن کا خاتمہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا آج تک، ڈنمارک میں بھی نہیں ہوا۔ لہذا کرپشن کے جن اور بھوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سخت ترین شفاف لاز بنائیں، مشرف کی طرح نہیں کہ نیب وہ ہے تو نیب دوز ہو آر یور اوپوننٹس۔
لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے،
ناؤ دی کوسچن از ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دیز تھنگز، ہاؤ ڈو وی ایڈریس دی ایشو آف کرپشن، ہاؤ ڈو وی پٹ اکاؤنٹیبلٹی ان پلیس وداؤٹ پولیٹیکل موٹیوز ان آر مائنڈ۔ یہ ایک بیلنس ہے اور ڈیموکریسی کیا کرتی ہے، ڈیموکریسی بیلنس کو ایوالو کرتی ہے، ڈیموکریسی بیلنس کو ایوالو کرتی ہے، یہی دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ اب
انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ بدعنوانی کے مسئلے سے کیسے نپٹا جائے، احتساب کے عمل کو سیاسی محرک کے بغیر کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک توازن چاہیے اور ان کے بقول جمہوریت یہ توازن فراہم کرتی ہے۔ تجزیہ کار احمد بلال نے کہا کہ بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے بتدریج پائیدار بنیادوں پر کوششوں کی ضرورت ہے
اور اس کے ساتھ گورننس کا نظام بہتر ہوگا اور لوگوں کی ڈسکریشنری پاورز ختم ہوں گی اور لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ کرپشن کا ایشو جو ہے وقت کے ساتھ یہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ جو دنیا کی بہترین سوسائٹیز کہلاتی ہیں وہاں پہ بھی آئسولیٹڈ کیسز آف کرپشن ہوتے ہیں، تو یہ ختم تو نہیں ہوں گے لیکن بہرحال یہ بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے نمٹنا ایک ارتقائی عمل کی تحت ہی ممکن ہے، جس میں جمہوری روایات کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کر کے انتظامیہ اور دیگر اداروں کی طریقہ کار میں شفافیت کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سول رائٹس آئیکن اور کانگریس مین جان لوئس کا کہنا ہے کہ وہ میسیسیپی میں سول رائٹس میوزیم کے افتتاح کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں موجود ہوں گے۔ جیکسن میسیسیپی میں کھولے جانے والے سول رائٹس کا یہ میوزیم 1945 سے 1974 تک جنوبی امریکہ میں شہری حقوق کے لیے کی جانے والی متعدد مہلک کوششوں کا عکس لیے ہوئے ہے۔ نمائش میں دہشت اور نفرت کے لیے استعمال کیے جانے والے ہتھیار اور وہ بندوق بھی شامل ہے جس سے سرگرم کارکن میڈگر ایورس کو ہلاک کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن کے خلاف جمعرات کے روز کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں تنزانیہ کے کم از کم 15 امن کار اور کانگو کے 5 سپاہی ہلاک ہوئے۔ کونسل کے اراکین جمعے کے روز اس حملے پر بات چیت کے لیے اکٹھے ہوئے، جہاں انہوں نے ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس حملے پر شدید دکھ کا اظہار کیا، جس میں کم از کم 50 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے. سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں،
This is the worst attack on UN peacekeepers in the organization.
وہ کہہ رہے تھے کہ ادارے کی حالیہ تاریخ میں اقوام متحدہ کے کسی امن مشن پر ہونے والے حملوں میں یہ شدید ترین تھا، اور اقوام متحدہ کے ان اراکین کی بے دریغ قربانیوں کی جانب ایک اور اشارہ تھا جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں امن کے عمل کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ خواتین اور مرد دنیا کے مختلف ملکوں میں امن کے قیام اور عام شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ہر لمحہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کے. یہ امن کار مشرقی کانگو میں تعینات اسپیشل امن فورس کا حصہ تھے. یہ حملہ جمعرات کو دیر گئے انتشار کے شکار شمالی صوبے کیوو میں کیا گیا. جنوبی کیلیفورنیا میں جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا عملہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے. گزشتہ 5 روز سے بڑے پیمانے پر لگی اس آگ سے کئی ملین ڈالرز کے بنگلوں سمیت سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور 190,000 افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سینٹا باربرا فائر ڈپارٹمنٹ کے پبلک انفارمیشن کے افسر مائک ڈیپونس کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق آگ تقریباً 130,000 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے. 425 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. تیز ہواؤں اور جھکڑوں کی وجہ سے آگ شمال کی جانب تقریباً 370 کلومیٹر تک سین ڈیاگو کے سینٹا باربرا علاقے تک پہنچ چکی ہے. ایک بار پھر مائک ڈیپونس کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تباہی والے علاقے سے میرے دوستوں اور خاندان والوں سب کو نکل جانا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر تباہ ہو رہے ہیں اور ان خاندانوں کو دکھ اور تکلیف مل رہی ہے جو یہاں رہتے تھے. علاقے کی خوبصورتی کا اس وقت کیا ذکر کریں. ہیلی کاپٹرز لیے تقریباً 5,700 فائر فائٹرز مسلسل پانی کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے امدادی کاروائیوں میں مدد کے لیے وفاقی اداروں کو ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدہ ہونے کی امریکی دھمکی کے باعث شمالی کوریا کے جوہری بحران سے نمٹنے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. جمعے کو ویانا میں ان کا کہنا تھا کہ پیونگ یانگ سے ان کی بات چیت سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ تناؤ کم کرنے پر آمادہ ہے، لیکن عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ معاہدے پر روا رکھے جانے والے سلوک کے تناظر میں اسے شبہ ہے کہ آیا واشنگٹن اس کے ساتھ کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا یا نہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے بعد تازہ ترین رد عمل میں ہفتے کے روز غزہ کی جانب سے راکٹ فائر کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی پر راکٹ داغے ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اس کے 2 بندوق بردار مارے گئے. اسرائیل کی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے کا نشانہ ہتھیار بنانے والی 2 جگہیں تھیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہر نومبر کو صحافیوں کے خلاف سرزد ہونے والے جرائم سے متعلق سزا سے معافی کے خاتمے کے لیے دنیا میں بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے. دنیا بھر میں صحافی اکثر بڑے ذاتی خطرے کے ماحول میں کام کرتے ہیں تاکہ زیادتیوں اور بدعنوانی کی نشاندہی کر سکیں، بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیموں سے درپیش خطرات کا پردہ چاک کر سکیں اور غلط معلومات اور پروپیگنڈے کا توڑ کر سکیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ یہ کوششیں خود ہماری اپنی جمہوریت کی صحت مندانہ کارگزاری میں گرا قدر کردار ادا کرتی ہیں اور ساتھ ہی دنیا بھر میں جمہوری اقدار کو فروغ دیتی ہیں. اپنے پیشے کی وجہ سے صحافیوں کو اکثر ان لوگوں سے خطرہ درپیش ہوتا ہے جو انہیں خاموش کر دینا چاہتے ہیں. دنیا کے بہت سے علاقوں میں صحافیوں کے خلاف جرائم کی سزا نہیں دی جاتی. شام کے اندر مقامی اور غیر ملکی صحافیوں دونوں کو باقاعدگی سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور تنازع کی رپورٹنگ میں مصروف کار ان صحافیوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا. وینزویلا میں حکومت منمانے انداز میں حقائق کی رپورٹنگ کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے والی ادارتی پالیسی کو جاری رکھنے کی سزا کے طور پر میڈیا کے اداروں کو بند کر دیتی ہے. اس سال کے شروع میں احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مسلح گروپوں نے جنہوں نے صحافیوں کو ہراساں کیا اور ان پر حملہ کیا، انہیں اب تک کوئی سزا نہیں دی گئی. عراق میں ذرائع ابلاغ سے متعلق کارکن ڈرانے دھمکانے، موت کی دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے کی کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ سوڈان میں حکومت بلا خوف و خطر صحافیوں کو گرفتار کرتی ہے، انہیں ہراساں کرتی ہے اور ڈراتی دھمکاتی ہے۔ یوگنڈا میں سیکیورٹی فورسز صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو مستقل ڈراتی دھمکاتی رہتی ہے، اور سرکاری عہدیداروں نے حکومت کے خلاف نشریات پر ریڈیو اسٹیشنز بند کر دیے ہیں۔ نائجیریا اور جنوبی سوڈان میں ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ پولیس اور دوسرے عہدیداروں کو جنہوں نے صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جواب دہ ٹھہرایا گیا ہو۔ لگاتار تیسرے سال صحافیوں کے قتل کے لیے جن کا کوئی سراغ نہیں ملا، صومالیہ کو دنیا کا بدترین ملک قرار دیا گیا۔ روس میں بڑی شہرت کے حامل صحافیوں کی ہلاکت کے لیے کسی احتساب کی جانب بدستور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترکی میں صحافیوں پر حملہ کرنے والوں یا میڈیا کے غیر جانبدار اداروں کو اکثر نہایت کم سزائیں دی جاتی ہیں۔ سزا سے مبرہ کام کرنے کے کام میں عدالتی نظام کے استعمال سے غیر جانبدار میڈیا کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں مزید شدت پیدا ہوئی ہے۔ آذربائیجان میں صحافیوں کے خلاف 10 میں سے 9 حملوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بین الاقوامی برادری میں دوسروں کے ساتھ مل کر امریکہ صحافیوں کے خلاف جرائم سے متعلق سزا سے معافی کو ختم کرنے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ امریکہ بیرون ملک ایک آزادانہ، پیشہ وارانہ اور غیر جانبدارانہ پریس کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی کہ ایسے افراد کے احتساب کے لیے وکالت کی جائے گی جو دھمکیوں، ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں اور تشدد کے ذریعے آزاد پریس کو زخ پہنچاتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے۔
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگنینسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن۔
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا۔
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ۔
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں، ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ پہلا شو اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آپ سنیں گے جہاں رنگ، جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی۔ خبروں کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے ایک اور نیوز شو کے ساتھ رات 9 بجے۔ اللہ نگہبان۔